اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اگر ایسا کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صابروں کے ساتھ رہو اور صبر کرو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، دین اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے کا نام، اور اسی کا لازمہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ دین کے اندر سب سے اہم چیز اللہ کے سامنے تسلیم، اس کی اطاعت، اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور اس کے فوراً بعد پروردگار عالم یہاں پر یہ حکم دے رہا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اسی سے ہمیں اس اختلاف کے نہ ہونے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی وحدت کی اہمیت یہاں اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد فوراً جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ ہے وحدت۔ وحدت کے حوالے سے اس ہفتے وحدت کی مناسبت سے نور الولایہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا پروگرام اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ آج وحدت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد ہادی ولایتی صاحب۔ ہم یہاں پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مولانا محمد ہادی ولایتی حوزہ علمیہ قم کے اندر فقہ اور فلسفہ اور اصول کے طالب علم ہیں، اور علم اور عمل دونوں میدانوں میں یکساں نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز پہلے سوال سے کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا پہلا سوال جس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ روشنی ڈالیں وہ ہے وحدت کی اہمیت قرآن کی نگاہ سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ دیکھیے، جب بھی اتحاد اور وحدت کی بات آتی ہے تو بات مبہم سی ہو جاتی ہے کہ اصل مقصود کیا ہے اور کیا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اتحاد بین المسلمین کی یا ہفتہ وحدت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جو مسلمان فرقے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت کو کھو دیں اور ایک دوسرے کے اندر ضم ہو جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو مختلف فرقے ہیں وہ اپنے مشترکات پر متحد ہو جائیں، اور وہ چیزیں کہ جو ان کے درمیان مختلف ہیں، جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں، ان چیزوں پر اس طرح کا برتاؤ کریں کہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یہ ہے اتحاد بین المسلمین، یعنی آپ مشترکات، چونکہ آپ کے درمیان مشترک ہیں تو اس پر جمع ہو جائیے، اور کچھ چیزیں جو آپ کے درمیان ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھیے کہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس اختلاف کی وجہ سے آپ دونوں ہی کو نقصان پہنچ جائے، آپ دونوں ہی پر دشمن حاوی آ جائے۔ اسے ہم اتحاد بین المسلمین سے تعبیر کرتے ہیں،
یعنی ضم ہو جانا۔ اگر ہم ضم ہو جانے کو اتحاد سمجھیں تو درحقیقت اتحاد کا موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔
اتحاد کا موضوع، چونکہ اتحاد ہمیشہ اس وقت ہے کہ جب دو طرف
دو چیزیں موجود ہوں
اور دو طرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں۔ جب دو طرف ہی نہیں، آپ کہیں گے سب ایک ہو جائیں، ایک ہی طرف باقی رہ جائے گا، تو اتحاد کا کوئی موضوع باقی نہیں رہے گا۔ جب ہم کہتے ہیں اتحاد یعنی دو طرف اپنی ذاتی حیثیت میں باقی رہیں لیکن مشترکات پر ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں، اور اختلاف اس طرح سے نہ کرے کہ ان دونوں سے ہٹ کر کوئی تیسرا باہر والا فائدہ اٹھا سکے، اسے ہم کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین۔ سب سے پہلے ابتدائی کلام میں میں چاہوں گا کہ تین مختلف ٹکڑے ہیں قرآن مجید سے، بہت مختصر ہیں۔ تمام تر ناظرین ہفتہ وحدت کی مناسبت سے، اس کی برکت سے، ان تین ٹکڑوں کو یاد کر لیں۔ کان الناس امتن واحدتن، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو امت واحدہ بنایا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، قرآن مجید فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، تین چار الفاظ پر مبنی جملہ ہے، اسے اگر یاد کر لیا جائے تاکہ ہم اسے اپنی عملی زندگی کے اندر اس پر عمل کر سکیں، اسے اپنے لیے راہ عمل قرار دے سکیں۔ اب قرآن مجید اتحاد کی اہمیت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو، اگر ہمیں تمہارا امتحان لینا مقصود نہ ہوتا تو ہم اس اتحاد کو اور تمہارے آپس میں ایک ہو جانے کو تمہارے اختیار میں قرار ہی نہ دیتے، بلکہ ہم اسے تکوینی طور پر اپنی جانب سے اس کام کو انجام دے دیتے، ہم تکوینی طور پر اس کام کو انجام دے دیتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، پروردگار متعال چاہتا ہے کہ تمہیں امت واحد قرار دے، وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ، جو تمہاری طرف آیا ہے اس بارے میں چونکہ تم سے امتحان لینا چاہتا ہے اس لیے اس کا اختیار تمہارے سپرد کیا ہے، اس لیے تمہیں یہ نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ تم اتحاد برتو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے تنازعہ نہ کرو۔ اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو پروردگار متعال تکویناً اپنی جانب سے اس کام کو انجام دے دیتا اور اس کا اختیار بھی تمہارے سپرد نہ کرتا، یعنی اتنا مہم کام ہے۔
ایک طرف اس کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ کیونکہ امتحان ہے اور پھر یہ سب سے اہم امتحان ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اگر اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپس میں وحدت کرنا
پڑے گی، اتحاد سے کام لینا پڑے گا۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ تم پہچانو گے تم میں سے کون جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جانا چاہتا ہے، کون گمراہ ہے، صرف اس پہچان کی خاطر تمہارے اختیار میں اس کام کو دیا ہے، ورنہ اس کام کی اہمیت اور معاشرے کی ضرورت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ہم اپنی جانب سے انجام دے دیتے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے رسول آپ اہل کتاب سے کہیے تعالو، جمع ہو جائیں، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایک ایسے کلمے پر جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہو۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان تو کتنے مشترکات پائے جاتے ہیں، اللہ بھی ایک اور نبی بھی ایک اور قرآن بھی ایک اور کتاب بھی ایک اور قبلہ بھی ایک، لیکن اہل کتاب کے ساتھ تو صرف ایک مشترک پایا جاتا ہے کہ وہ بھی پروردگار واحد کے ماننے والے ہیں، تم بھی کا اس ایک نقطے پر انہیں اگر جمع کر سکتے ہو، انہیں اس ایک نقطے پر جمع کر لو کہ آ جاؤ اس پروردگار واحد کو مان لیں جسے ہم بھی مانتے ہیں، جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو۔
یعنی
حتی نبوت کو قرآن مجید جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر بھی نہیں، نبوت سے بھی صرف نظر کر لو، قیامت سے بھی صرف نظر کر لو، صرف اور صرف پروردگار متعال کی وحدانیت کی بنیاد پر آ جاؤ ایک جگہ پر۔
یعنی اگر ایک بھی نقطۂ مشترک پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے بطریقین اولا کہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے نقطۂ اشتراکات کتنے زیادہ ہیں، تو بطریقین اولا وہاں پر اتحاد قرآن کا مطلوب
سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی یہاں پر کتنے مشترکات ہیں جس پر ہم جمع ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک مشترک نقطہ ہے، قرآن اس ایک مشترک نقطے پر جمع ہونے کا جب حکم دے رہا ہے، تو جب یہاں پر اتنے زیادہ مشترک نکات پائے جائیں گے تو قرآن کیوں کر یہاں پر جمع ہونے کا حکم نہیں دے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید سورہ مبارکہ طہٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہم السلام گئے اور پیچھے سے جو قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی اور 10 روز کا امتحان قوم کا اضافہ ہو گیا، اب جب یہاں پر لوگ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اب جب حضرت موسیٰ وہاں سے پلٹ کر آئے اور حضرت ہارون سے سوال کیا کہ تم نے کیوں کر ان کو نہیں روکا، کیوں کر ان کو اس گوسالہ پرستی میں مبتلا ہونے سے نہیں روکا، ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے، حضرت ہارون کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انی خشیت ان تقولا، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ واپس آ کر مجھ سے کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ کر دیا۔ یعنی تفرقہ قرآن مجید کی نگاہ میں کتنا مذموم ہے، انبیاء کی نگاہ میں، پروردگار کی نگاہ میں، پروردگار کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی نگاہ میں کتنا مذموم عمل ہے کہ حضرت ہارون اس بات کو تو برداشت کر رہے ہیں کہ یہ کچھ وقت کے لیے موقتاً گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو جائیں، لیکن تفرقے میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ اگر تفرقہ رہے گا، معاشرے کا نظم و ضبط برقرار رہے گا، چونکہ موسیٰ کی بات مانتے ہیں، موسیٰ آ جائیں گے، موسیٰ کی بات مان لیں گے، دوبارہ پروردگار متعال کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر ابھی حضرت ہارون نے یہاں پر کوئی جھگڑا ڈال دیا، تفرقہ یہاں پر ایجاد ہو گیا اور لوگ تتر بتر ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ کو آنے کے بعد بھی دو کام انجام دینے پڑیں گے، ایک یہ کہ ان کو دوبارہ سے جمع کرنا پڑے گا، پھر دوبارہ ان کو خدا پرستی کی طرف لے کے آنا پڑے گا۔ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں کہ ایک کام میں تو یہ گمراہ ہو چکے تھے، لیکن میں نے دوسرے کام میں گمراہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ تفرقے کی وجہ سے آپ کو آنے کے بعد دو کام انجام دینا پڑے اور آپ آ کر مجھ سے کہیں کہ تفرقہ کیوں ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان۔
تو یہاں اسے مثال کے طور پر اگر ہم آپ کی اس مثال کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ موقتاً یعنی وقتی طور پر کسی ایک چیز کو برداشت کر لیا جائے یا کسی ایک دستور سے صرف نظر کیا جائے تاکہ جو اس سے بڑا یا زیادہ اہمیت کا حامل جو دستور ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، کہ اگر یہاں پر اگر جز وقتی طور پر اگر قبول کر لیں اور اس وقت اگر اتحاد باقی رہے تو اصلاح کا زمینہ موجود ہے، لیکن اگر تفرقہ ہو جائے تو پھر اصلاح کا زمینہ بھی،
اتمام حجت کی نوبت پہنچے تو وہاں پر اصلاح کا زمینہ پہلے سے فراہم ہو، ایسا نہ ہو کہ ولی خدا کو آنے کے بعد جو ہے دو کام انجام دینے پڑے، ایک تو یہ کہ اس تفرقے کو دور کرنا پڑے، اتحاد کی طرف لے جانا پڑے لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا کام یہ کرنا پڑے کہ ان کے عقائد کی اصلاح کرنا پڑے. کم از کم اس ایک کام کو ولی خدا کی نسبت سے ہم انجام دے دیں کہ معاشرے میں تفرقہ نہ ہونے دیں.
میرے خیال میں یہیں پہ ہم اگر اگلے سوال کی طرف بڑھیں، کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس کی اہمیت اور قرآن کی جو آپ نے آیتوں کو پیش کیا بہت زیادہ ہمارے لیے غور طلب ہیں اور ہمارے لیے نئے دریچوں کو کھولتی ہیں. اگر ہم یہاں پہ تفرقے، کیونکہ اتحاد کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے تفرقہ، اور اگر انسان، کیونکہ فطری طور پر اگر انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے تو اس کی طرف نہیں بڑھتا. بہت ساری جگہوں پر جہاں پر ہمیں ظاہری طور پر نقصانات نظر آتے ہیں، ہر انسان فطری طور پر اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، حب ذات رکھتا ہے، تو اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. یہی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں یہ قانون جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اگر کچھ تفرقے کے نقصانات پر آپ اس پر روشنی ڈالیں تاکہ اس سے ہم زیادہ بہتر طور پر اس سے دوری انجام دے سکیں.
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تفرقہ کس کی جانب سے ہے اور اتحاد کس کی جانب سے ہے. اتحاد رحمان کی جانب سے ہے اور تفرقہ شیطان کی جانب سے ہے. اسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 91 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان عداوت، دشمنی، بغض قائم کرنا یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کا ارادہ ہے. شیطان کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت اور تفرقے کو ایجاد کرے. یہ شیطان کا ارادہ ہے، یہ شیطان چاہتا ہے، شیطان کا مقصد ہے. اس کے مقابلے میں خدا کا حکم کیا ہے کہ اگر ایک نقطہ اشتراک بھی ہے اس پر جمع ہو جاؤ. لیکن شیطان چونکہ جب تک تم متحد ہو اس کے اپنے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے چاہتا ہے تم تفرقے میں بڑھ جاؤ، تمہارے درمیان عداوت آ جائے، بغض آ جائے، اور جیسے ہی تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے، تفرقے میں پڑ جاؤ گے، پھر وہ اپنے منصوبوں کو بآسانی
جو ہے سوار ہونا مسلمانوں کے اوپر آسان ہو جائے گا.
اور وہی آیت، دوسری آیت وہی جو آپ نے بھی ابتدائی کلام میں اس پر گفتگو کی کہ پروردگار متعالی ارشاد فرماتا ہے واطیع اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اگر تم آپ اور تنازعہ نہ کرو، اگر آپس میں تنازعہ کرو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا، تمہاری جو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری قدرت اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. یہ نقصان ہے تفرقے کا. اور قدرت اور طاقت ختم ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ایک تیسرا گروہ دشمن اسلام ہے کہ جو آپ پر آ کر حاوی ہو جائے گا. یعنی تم دونوں آپس میں لڑتے رہ جاؤ گے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے، لیکن تم دونوں ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہو پاؤ گے، بلکہ تم دونوں کی قدرت سلب ہو جائے گی، تم دونوں کی قدرت چلی جائے گی، اور ایک تیسرا گروہ اسلام کا دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا.
یعنی شیطان اور اس کے نمائندے جو ہیں،
شیطان اور اس کے نمائندے تم پر غالب آ جائیں گے. اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھ کر دیکھیں، مقصد بعثت انبیاء کے طور پر بیان کیا قرآن مجید نے اس کو کہ اختلاف سے دور کرنا مقصد بعثت انبیاء ہے، یعنی رحمان کی طرف سے ہے تفرقے سے دوری. کہ جہاں پر بیان کیا کہ تعلیم و تعلم و تربیت و تزکیہ اہداف بعثت انبیاء ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، لیحکم بین الناس فی مختلف فی،
جس میں اختلاف
ہو اس مورد میں آ کے نبی اتحاد کی دعوت دے. قرآن مجید نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پروردگار نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے تالیف کر دیا، پروردگار متعال نے تمہیں ایک دوسرے کی برادری کی نعمت سے نوازا. یعنی یہ سب کچھ رحمان کی طرف سے ہے، اور وہاں سے بغض اور عداوت اور تفرقہ اور دوری شیطان کی طرف سے.
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، تو میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، اور وہ یہ کہ جتنی باتیں ہوئیں، البتہ آپ نے جب قرآن کی حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا تو وہ ایک عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے تھا کہ جہاں قرآن نے تھیوری کو پیش کیا کہ وحدت کی اہمیت اور ضرورت، وہیں اس کے عملی نمونے بھی ہمیں نظر آتے ہیں. احادیث میں کوئی اس طریقے سے وحدت کے عملی نمونے کہ جہاں پر عملی طور پر وحدت کیسے متحقق ہوگی، کیسے موجود ہوگی، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیے.
دیکھیے، تقریباً وسائل الشیعہ کے جو ابواب فقہی کے اعتبار سے بہت رائج کتاب ہے، جلد نمبر 12، اور اس میں جہاں پر باب حج ختم ہوتا ہے وہاں پر 10 کے قریب روایات ہیں کہ جسے شیخ الرعاملی نے وہاں پر جمع کیا ہے، اور ان تمام تر روایات میں جو انہیں مشترک نقطہ لگا ہے اسے اس باب کا عنوان قرار دیا ہے. اور اس باب کا عنوان کیا ہے کہ وجوب عشرت الناس، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا، حت العامہ، یہاں تک کہ اہل سنت، بے ادا الامانہ، امانت کو ادا کرنے کے ذریعے سے. عملی نمونہ کیا ہے، کس طرح سے میں اتحاد کو آگے بڑھا سکتا ہوں اپنی حیثیت میں، ذاتی حیثیت میں. نہ میں کوئی نظریہ پردازی کر سکتا ہوں معاشرے میں بیٹھ کر، نہ میں کوئی بہت بڑے کام کر سکتا ہوں اتحاد کی حد تک، لیکن میں ایک معاشرے میں رہ رہا ہوں، وہاں پر اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے پیش آؤں؟ کہا اداء الامانہ، اگر امانت دے اسے واپس کرو، واقامت الشہادہ، اگر اس کسی موقع پر اسے ضرورت پڑے کہ گواہی کے لیے تم چلو جاؤ، اس کے ساتھ جا کر گواہی دو، اگر تم اس واقعے میں موجود تھے، اسے گواہی کی ضرورت ہے، جاؤ گواہی دو، والصدق، اس کے ساتھ سچائی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ جھوٹ مت بولو، واستحباب عیادت المرضا، اس کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں کوئی اہل سنت ہے اور مریض ہو جاتا ہے، جاؤ اس کی عیادت کرو، اس کے پاس جا کر بیٹھو، وشحود الجنائز، کوئی انتقال کر جاتا ہے اس کے جنازے میں جا کر شرکت کرو،
تشییع جنازے میں،
وحسن الجوار، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے پڑوسی بن کے رہو، والصلاه في المساجد، والصلاه في المساجد، تقریباً اگر 10 روایات وہاں پر ہیں تو ان 10 روایات میں 7-8 روایات میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے روایات ہیں، سب میں اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ جاؤ مسجد میں حاضر ہو، جاؤ ان کے ساتھ نماز پڑھو، جاؤ مسجد میں حاضر ہو، کیوں؟ تمہارے درمیان تمہارے دل دور نہ ہو جائیں، تمہارے یہ تالیف قلوب ایک دوسرے کے ساتھ باقی رہے، یہ کیونکہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے تو اختلافات موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاؤ کہ دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، کل صبح اگر تمہارے خلاف اسے کوئی بھڑکانا بھی چاہے تو تمہارا یہ حسن سلوک ہو کہ جو اسے دشمن کی طرف نہ جانے دے،
کانہم بنیان مرصوص، کے جو ایک صف میں کھڑے ہوئے گویا ایسے کہ جن کے بیچ میں کوئی رکاوٹ یا بیچ میں دوری نہیں ہے۔ بہت خوب آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا، بہت ہی خوبصورت نکات ہیں کہ اگر واقعی ہم اس تالیف قلوب کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں روایات کے اندر، اگر اسی کو ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے زندگی کے اندر عملی طور پر لے کر آئیں تو واقعی کے جو قرآن کا یہ حکم ہے کہ تالیف قلوب یا نزدیک آنا یا امت واحدہ کے اندر تبدیل ہو جانا، تو یہ بہت آسانی یہ پورا ہو سکتا ہے، اور یہ جو امت واحدہ کا خواب ہے یہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مثال نہیں جانے کتنے جتن کرنا پڑیں گے، نہیں، وہ چھوٹی چیزیں جس طریقے سے آپ نے اس حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا بہت ہی خوبصورت نکات ہیں، اور واقعاً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کافی حد تک یا زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ ترک کر دی گئی ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ ہم انہیں چیزوں کی طرف دوبارہ پلٹیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آج ہم نے دوبارہ وحدت کے موضوع پر یہاں پر گفتگو کی اور مولانا محمد ہادی ولایتی صاحب نے اس بارے میں ہمیں بہت ہی ارزش مند نکتے ہمارے سامنے پیش کیے، وحدت کے موضوع پر اس کی اہمیت کے حوالے سے، تفرقے کے نقصانات، اور وہ کیا عملی اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم عملی طور پر اس وحدت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد اور بحق یہ ماہ مبارک ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ما میخواهیم به دنیا اینو تعلیم بدیم و بگیم که بیان برادران مسلمان با هم همکاری کنند، در کنار هم زندگی کنند، نمونهش اینجا، نمونهش سیستان و بلوچستان. دشمن اتفاقا روی همین نقطه تکیه کرده، روی همین نقطه انگشت گذاشته و میخواهد تفرقه ایجاد کند. شما وقتی که میایید میگید که یه بچه 11-12 ساله در شلمچه به شهادت میرسه، یه بچه سنی 11-12 ساله در شلمچه برای دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت میرسه، این بزرگترین خبر از وحدت و همدلی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان، این چیز کوچکی نیست، این خیلی چیز مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. وقتی که فرض بفرمایید فلان مولوی سنی به خاطر دفاع از جمهوری اسلامی مورد تهاجم دشمن قرار بگیره و به شهادت میرسه به دست ضد انقلاب، اینا رو باید بزرگ کنید، اینا رو باید برجسته کنید، نمایان کنید. چنین چیزهایی ما داشتیم در سیستان و بلوچستان.
سلام بر شهدای اسلام از صدر تا کنون، بویژه شهدا، شهدای وحدت، سرداران رشید اسلام، سردار ششتری و محمد زاده و بقیه دوستانشان.
یعنی همین کارهای فرهنگی گوناگون از تهیه کتاب و خاطره و عرض کنم که متاعهای فرهنگی، چه اونچه که مربوط به هنر تصویری است، چه اونی که هنر صوتی است و امثال اینها، از همه اینها استفاده کنید، این حقیقت را مجسم کنید، مشخص کنید که همه ببینن که در جمهوری اسلامی برادران شیعه و سنی در کنار هم در دشوارترین میدانها حضور پیدا می‌کنند.
اینجا مرکز مقاومت هست.